آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو انالیسس کرنا ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں, تو آپ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھے گا, قائد کی سب سے بڑی کامیابی آپ کس چیز کو کہیں گے, ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ بھائی ایک کامیابی تو یہ تھی کہ وہ شہید ہوئے. شہادت کا مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے, اور اس میں بہت بڑا کمال تھا ان کا کہ وہ شہید ہوئے. لیکن اس شہادت کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کو ایک پوائنٹ نکالیے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی, تو آپ اسے کیا چیز تعبیر کریں گے؟ تو ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں, جو ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا, انہوں نے ایک سیاسی عمل شروع کیا, اور اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں سیاسی عمل شروع کرنا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا. ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر بھی پاکستان میں نہیں آیا. البتہ ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا اس سے بڑے ڈکٹیٹر اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں, مثلا خود عراق کے اندر صدام حسین جیسا. لیکن ضیاء الحق بہرحال اپنی کلاس کا ایک ڈکٹیٹر تھا, اس کے بعد سے ایسا آدمی نہیں آیا. اور جس زمانے میں قائد شہید قیادت کے منصب پہ فائز ہوئے, یعنی 1984, یہ زمانہ ڈکٹیٹر کا بہت طاقت کا زمانہ تھا, بہت طاقت کا زمانہ تھا اس کا. تو کافی چیزوں میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب اس کے سامنے رکاوٹیں بہت کم رہ گئی تھیں. اگر قائد شہید نے اس زمانے میں سیاسی تحریک چلائی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت شجاع آدمی تھے, بہت بہادر آدمی تھے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں اس کو قائد شہید کا سب سے بڑا کارنامہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا نہیں, یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں ہے. سیاسی تحریکیں بعض دوسرے لوگ بھی چلا سکتے تھے, اگرچہ پاکستان میں اس کا کوئی نہیں چلا رہا تھا, سب لوگ ضیاء الحق کے مقابلے میں دبے ہوئے تھے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے تھے. قائد شہید نے کام کیا, وہ بہت بڑا کام تھا, لیکن میں کہوں گا یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں تھا. اس سے بڑے کام بھی قائد شہید نے کیے. مثلا دوسرا بڑا کام اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے شیعہ قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد کر لیا, منسجم کر لیا. بہت کم مدت میں قائد شہید نے شمال سے لے کے جنوب تک پاکستان کے کئی چکر لگائے. یعنی آپ تصور فرمائیے, بغیر کسی کی بے احترامی کیے ہوئے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان کے کچھ دور دراز علاقوں میں کبھی ہمیں جانے کا موقع ملا, تقریباً 2007-2008 اس دور میں. اس وقت قائد کو شہید ہوئے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے, اور اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 20 سال میں قائد کے بعد کوئی یہاں پہ نہیں آیا. میں حیران اس بات پہ تھا کہ جب ہم ان کے 20 سال بعد پہنچے تھے تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے 20 سال آگے تھے, کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے 20 سال ان سے آگے تھے, لیکن ہم بہت مصیبت سے پہنچے تھے. قائد شہید کیسے پہنچے؟ یہ ان کا بہت بڑا حوصلہ تھا. وہ یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے ہر اس کونے میں گئے جہاں پر کوئی شیعہ تھا, کوئی اہل بیت کا چاہنے والا موجود تھا. اچھا نہ صرف یہ کہ گئے بلکہ اپنے اثرات بھی چھوڑ گئے. یعنی ایسے ایسے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں تاسیس کی, ایجاد کی, احداث کی, جہاں ان کے بعد وہاں پہ کچھ نہیں ہو پایا. بدقسمتی سے تو قائد کا کام بہت بڑا کام تھا, قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جو قوم پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہے, یہ ایک اثر ہے ان کی کسی خاصیت کا. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ خاصیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی تھیں, باقی کام اس کا اثر تھا. تو ان کی جو شجاعت تھی وہ بڑا کارنامہ تھا. سیاسی تحریک تو شجاعت کا نتیجہ تھی, یہ کہ وہ پبلک کے ساتھ اپنے دل کو نزدیک رکھ رہے تھے, یہ ان کا کارنامہ تھا. باقی یہ کہ وہ ٹریولنگ کر رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, مسجدیں بنا رہے تھے اور قوم کے مسائل کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, یہ اس ہمدردی کا جو ان کے دل میں تھا اس کا نتیجہ تھا. تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اندرونی تبدیلی تھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی, باقی چیزیں اس کا رزلٹ تھی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی شہادت کے 28 سال کے بعد آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ نے ان کو ظاہر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اکثر نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ کسی محبت کی خاطر بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف لفظ سے اور دور سے متاثر مت ہوں, کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سیکھنے اور حاصل کرنے کو آپ باہر نہیں کر پائیں گے، اپنے اندر کرنا پڑے گا. تو اگر آپ واقعا چاہتے ہیں قائد سے کچھ سیکھیں، قائد شہید سے، تو ان کی اس اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو سمجھ گئے جو ان کے دل میں گزر رہی تھی، تو اب تو آپ ان کے نزدیک پہنچ پائیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے دل میں کیا گزر رہی تھی، تو میں آپ کو گارنٹی سرز کر رہا ہوں کہ جیسے آپ 28 سال اس وقت فاصلے پر ہیں، آپ ان کی شخصیت سے بھی 28 سال کے فاصلے پر رہیں گے. آپ کبھی بھی اس فاصلے کو ختم نہیں کر پائیں گے. تو جو میں آپ کو مشورے کے طور پہ عرض کروں گا عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اور دماغ کے اندر جو گزر رہی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو کسی طریقے سے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا، اب ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ آپ شاید اس کو مکمل نہ سمجھ سکیں، لیکن کچھ اشاروں سے ریسیو کر لیں گے آپ. دیکھیے، ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے، جس سے ہمیں ان کی اندرونی کیفیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو. ان کی حیات کے بارے میں لکھی جانے والی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، رات کا وقت تھا، رات کو دیر سے پہنچے، ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے تھے، سفر بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ رات کو ایک جگہ بہت دیر سے پہنچے. وہ ایک مدرسے کے اندر رکے، مدرسے کا کمرہ تھا، اس کمرے میں کوئی طالب علم پہلے سے رہ رہا ہوگا، ظاہر ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمرے کو شیئر کیا. وہ وہاں پہ رکے، نماز سے فارغ ہوئے، اب ان کو کچھ گھنٹے کے ملے تھے سونے کے لیے، اس کے بعد ان کو پھر نماز شب کے لیے اٹھنا تھا. تو جیسے ہی وہ سونے لگے، انہوں نے احساس کیا کہ اس کمرے میں جو الماری ہے، اس میں کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئیں، کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئیں. تو اس طالب علم سے کہنے لگے کہ آؤ مل کر یہ کتابیں صحیح کریں. اس نے کہا، ہر جگہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کو صبح پھر جانا بھی ہے، آپ ان کتابوں کو چھوڑ دیں، میں اس کو کل صبح صحیح کر دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ کتابیں صحیح نہیں ہوں گی. یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس واقعے میں بہت سارے درس ہیں. پہلی بات، چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے. مثال کے طور پر، آپ جب اس ہال کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کتنی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا. قائد شہید یہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دیتے تھے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، یہاں رکھنی چاہیے تھی یا نہیں رکھنی چاہیے تھی. اب ایک آدمی ملکی مسائل میں گھرا ہوا ہے، قومی مسائل میں گھرا ہوا ہے، صبح سے شام تک اس کا ٹف اس کیجول ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چیزوں کو مس کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا الماری میں کتابیں صحیح نہیں رکھی ہوئی. آپ کی آنکھ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے لیے ایسا ہونا چاہیے. آپ اپنی خرابیوں کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ماحول کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس میں کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، اس میں سے کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، اس سے میں اعتراض کروں، نہیں اعتراض نہیں کروں، میں صحیح کروں گا. قائد شہید کی اسپرٹ کا دوسرا حصہ، صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز غلط ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے صحیح کرنے کے لیے. تو اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو صحیح کرنا چاہتا ہوں. تیسرا پوائنٹ، آج کا کام کل پہ چھوڑ دیں، نہیں، جو کام آج ہو سکتا ہے اس کام کو آج ہی ہونا چاہیے، آج ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں سو بھی نہیں پاؤں گا اگر اس طرح سے، مجھے ابھی کرنا ہے اس کو، اور کتابوں کو فوراً کر لیا جائے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر میں آج نہیں کروں گا، یہ طالب علم پتہ نہیں کب سے یہاں رہ رہا تھا، اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، شاید کل بھی نہیں کرے گا، مجھے ابھی کروانا ہے. تو ان کو فوراً خود کرنا تھا. آخری بات اس سلسلے میں، قربانی دینی پڑتی ہے نہیں دینی پڑتی؟ ہاں، قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کا اسکیجول بہت ٹائٹ ہے، آپ کے پاس سونے کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کاموں کو کر لیں. آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کو قوم کی خدمت کرنی ہے، اسے کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو یہ قائد کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا تعارف اسے ایک واقعے کے ذریعے سے. اب میں ان کی شخصیت کے کچھ اور گہرے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کروں گا. قائد بننے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ آیا ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے قائد بننا ہے؟ جو اب تک کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں، قائد بننے سے پہلے بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے. قائد بننے کے موقع پر جب ان کو پیشکش کی گئی، تو انہوں نے مصر اصرار کیا کہ مجھے یہ نہ کہا جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے قائد نہیں بننا چاہیے. اس کا مطلب میں کیا لوں؟ ایک طرف سے میں دیکھتا ہوں وہ پوری تیاری کر رہے تھے اپنے وجود کے اندر, مثلا مختلف اسلامی شخصیتوں سے مل رہے تھے, مختلف اسلامی ممالک کے اندر جا رہے تھے, لوگوں سے ملنا ان کا تھا, سب کچھ تھا. اگر وہ قائد نہیں بننا چاہتے تھے, واقعا نہیں بننا چاہتے تھے, تو تیاری کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے, اور وہ درس یہ ہے کہ تم قیادت کی لالچ مت کرو, لیکن تیاری پوری کرو, تیاری پوری کرو. خدا نے آپ کے اور میرے اندر کچھ صلاحیتوں کو رکھا ہوا ہے, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ, ان صلاحیتوں کو استعمال کرو بھائی. مثال کے طور پر خدا متعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم, مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اصحاب نبی بنے, یہ صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے امکان رکھا ہے, اسی لیے تو ہم سے کہتا ہے کہ دعا مانگو کہ خدا مجھے فلاں فلاں کے اصحاب میں قرار دے دے, یہ امکان اس نے رکھا ہے. تو آپ تیاری کریں, اس لیے کریں کہ قائد بننا ہے, نہیں یہ مت کریں کہ قائد بننا ہے, تیاری پوری کر. آپ اپنے آپ کو کم کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ سے بڑے کام لینا چاہتا ہے, تیاری صحیح سے کریں. اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, جس طرح سے آپ اور میں تیاری کر رہے ہیں, یہ بڑے کام کیے یا چھوٹے کام کیے؟ ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے, جبکہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اعزان محترم, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنی تیاری میں کوئی کمی مت آنے دیں. اچھا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. قائد شہید جیسے لوگوں نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی ہے, وہ یہ کہ اگر اچھے حالات کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں اچھے حالات میں کام کروں گا, اچھے حالات کبھی نہیں آئیں گے, تمہیں غلط حالات میں ہی کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنے کام کو ضرور انجام دیجئے, اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے انجام دیجئے, چاہے اس نیت کے ساتھ نہ ہو کہ مثلا مجھے قیادت کرنی ہے. نہیں, یہ تو خدا کروانا چاہے گا, جو کام کروانا چاہے گا کروا لے گا, لیکن آپ کی تیاری صحیح ہونی چاہیے. قائد شہید کی ایک عجیب کوالٹی تھی, ان پہ بعض دوست احباب اس معاملے میں اعتراض بھی کرتے تھے. شہید ہونے سے چند دن پہلے کراچی تشریف لائے تھے. اس وقت کراچی کے اندر 3-4 بڑے گروہ بنے ہوئے تھے. اب میں ان گروہوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ 3-4 گروہ تو میں تکلفاً کہہ رہا ہوں, اس سے کہیں زیادہ بنے ہوئے تھے. شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے عزا خانہ زہرا میں ایک پروگرام رکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی گروہ ہیں ان کے نمائندگان وہاں پہ تشریف لائیں, میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. قائد شہید تشریف لائے, اس وقت ان کو سخت بخار ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے, میرے ذہن میں وہ منظر موجود ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, سخت بخار ہو رہا تھا اور ان کے لیے بیٹھنا انتہائی سخت ہو رہا تھا. اور دوست احباب ان سے کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب, اس وقت آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے, آپ اس وقت اس پروگرام کو کینسل کر دیجئے, بعد میں انشاءاللہ اس کو انجام دیں گے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اتنے نمائندگان جمع ہوئے ہوئے, پتہ نہیں اتنے نمائندوں کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, تو مجھے یہاں پہ گفتگو کرنی چاہیے. تو وہ ڈٹے رہے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیبلٹ بھی لی اس موقع کے اوپر. جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ کسی کا انکار نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے. خدا نے ان کو بہت وسیع دل دیا. وہ جو 3-4 گروہ تھے, ان کے دوست احباب ایک دوسرے سے اس بات پہ بہت شکوا کرتے تھے کہ ان کے پاس فلاں گروہ کا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیڈر کو بھی کہتے ہیں صحیح آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. ہمارے گروہ کا بندہ جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گروہ کا بندہ بھی اچھا آدمی ہے. تو وہ سب کو اچھا کہتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن قائد کو پتا تھا کہ ان کو اگر قیادت کرنی ہے تو ان کو دل بہت وسیع رکھنا پڑے گا. تو وہ ان لوگوں سے بھی ملنے کو تیار ہو جاتے تھے جو بظاہر ان کو پسند نہیں کرتے تھے, بظاہر پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ملنے کے باوجود اپنے موقف میں بہت پکے تھے, اپنے اسٹانس میں بہت پکے تھے. ایک دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو سب سے ملتا ہے, چونکہ اس کا کوئی پرنسپل ہے ہی نہیں, اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے, اس کا کوئی, اس کی کوئی اوپینین ہی نہیں ہے, رائے نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا, جیسے کہ آپ نے سنا ان کا قول ولایت فقیہ, ان کا نظریہ تھا. اس کے معاملے میں بہت سخت تھے وہ, اور اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ولایت فقیہ کی ضرورت کیا ہے, اس کے لیے کتنا کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے ملنے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے, اپنے مومنین کے اندر دشمنوں سے ملنے کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے. دشمنوں سے بالکل نہیں بدل دیتے، بہت سخت تھے اس معاملے کے اندر. رہبر معظم اس زمانے میں رئیس جمہور کہتے ہیں ایرانی صدر کو، تو صدر تھے وہ، پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے، لاہور تشریف لائے، ضیاء الحق ان کو استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر گیا. ایئرپورٹ پہ جب ضیاء الحق کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا قائد شہید کو کہ آپ بھی تشریف لے جائیے. رہبر معظم نے حتیٰ بلایا بھی کہ آپ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ آؤ صاحب، میں اس ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جس نے میرے دوستوں کا خون بہایا، میں اس شوں کے قاتل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. قائد شہید روڈ کے کنارے استقبال کے لیے کھڑے رہے، اس کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوئے. اپنے موقف میں بہت سخت، بہت سخت. ایران میں ایک شخصیت نے ان سے کسی کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے کہا، بہت بڑی شخصیت، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا، بلکہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ منتظری نے، جو اس زمانے میں سیکنڈ ان کمانڈ سمجھے جاتے تھے، جو بعد میں عزل کر دیے گئے ولایت فقیہ کے جانشینی کے منصب سے، انہوں نے ان سے کسی پاکستان کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ آپ اس سے کوآرڈینیشن کریں. کیوں نہیں کرتے؟ اتنے کلیئر تھے اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر، اور اتنی جسارت جرأت رکھتے تھے اپنے کام کے اندر. انہوں نے ایران کے سیکنڈ ان کمانڈ آیت اللہ منتظری سے ایک بات کہی، کہا کہ آغا صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں، آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں. اچھا، یہ جو کام ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ آدمی بہت بہادر ہے، یہ آدمی ڈٹا ہوا آدمی ہے، اس آدمی کے لیے کوئی چیز مبہم نہیں ہے، یہ بہت کلیئر ہے. ورنہ ایران کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کسی میں جرات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے اندر یہ جرات تھی. دشمنوں کے مقابلے میں سخت تھے. اسلام آباد کی ایک شخصیت سے ملنے گئے، جب وہ ان سے ملنے گئے تو وہاں سے ایک بہت بڑا حکومتی عہدیدار نکل کر گیا. قائد شہید نے دیکھ لیا کہ جس سے وہ ملنے گئے ہیں، اس سے ملنے کے لیے ایک حکومتی عہدیدار نکل کر گیا ہے. وہ اندر گئے، ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیوں آیا؟ کہا یہ ہمارا دوست تھا اور ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے. کہا مجھے تعجب ہے، مجھے آپ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ظالموں کے ساتھ دوستیاں بھی رکھیں گے، یہ ظالموں کا منصب رکھنے والا ہے، خود انسان ظالم ہے، آپ نے دوستی کیوں رکھی بھی ہے اس کے ساتھ؟ موقف میں سخت، سٹانس میں بالکل کلیئر تھے. ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی بھی کام کو ہیپ ہیزرڈ نہیں کرنا چاہتے، ایسے ہی کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس بات کے قائل نہیں، کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہتے تھے. اپنے بات میں کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے. مثلاً اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور جیسے جو میں نے آپ سے کہا کہ ان کی حیات کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس اس زمانے کے شیعہ گروہوں میں سے جو ان کا معتقد نہیں تھا، ایک گروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان بھر میں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے بات سنی اور کہا کہ آپ، اس گروہ نے جو ان کا معتقد نہیں تھا، ان سے کہا کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کہا کہ میں اکیلے فیصلے نہیں کرتا، میرے پاس ایک کونسل ہے، میں اس کونسل کی مدد سے فیصلوں کو انجام دیتا ہوں. جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت بنیادی فیصلہ ہے، اس فیصلے کی مجھے کونسل سے بات کرنی ہوگی. ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، وعدہ نہیں کر رہے، تو پھر ہم جائیں گے. انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کونسل کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. جب وہ جانے لگے تو قائد شہید نے کہا کہ بدقسمتی ان لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے سے خود بھی واقف نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بے تکے فیصلے کر، کاموں کو پلاننگ کے اندر رکھ کے کرنا چاہتے تھے، البتہ اپنے اندر ایک عجیب جرأت بھی رکھتے تھے. جرأت، اور اس جرأت کا ایک بہت عجیب نتیجہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ سچائی تھی. آدمی بلا ٹوک سچے انسان. کوئٹہ کا واقعہ ہوا، کوئٹہ کے واقعے کے اندر اس زمانے میں اسلحے کا استعمال عوام کی حد میں ہونا بہت کم ہوتا تھا. کوئٹہ کے واقعے کے اندر اسلحہ استعمال ہوا اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے تھے. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اپنے ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور ہم نے فائرنگ کی اس کے جواب میں. ان سے کسی رپورٹر نے کہا کہ آغا صاحب، آپ نے یہ جملہ کہہ کر اعتراف کر لیا ہے کہ آپ نے بھی فائرنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اعتراف کیا، ہم نے فائرنگ کی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ہمارے اوپر فائرنگ کرے گا تو ہم فائرنگ کریں گے. سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، بات کے بے باک تھے. یہ سب چیزیں ایک پوائنٹ بتا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ آدمی خدا پہ یقین رکھتا ہے، اس کو خدا پہ یقین ہے. اگر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ مثلا ایران کی سیکنڈ ان کمانڈ پرسنالٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا طاقت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو اپنے زمانے کے ڈکٹیٹر سے نہیں ٹکرا سکتے. اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنی قوم کو اتنے سخت مراحل کے اندر کیسے قیادت کر رہے تھے؟ عزیزان محترم، مجھے لگتا ہے ان کو تین چیزوں پہ یقین تھا. ایک خدا پہ، دوسرا اس نظریے پر جس کے لیے وہ زندگی اپنی دعوے پہ لگائے ہوئے تھے، اور تیسرا اپنی عوام کے اوپر. ان کو اپنی عوام کے اوپر یقین تھا، وہ پبلک کے اوپر بہت اعتماد کر رہے تھے، بہت زیادہ اعتماد کر رہے تھے. احسان محترم، یہ وہ کوالٹیز ہیں جن کے ذریعے سے اس ٹائپ کی شخصیت تشکیل پاتی ہے.